مولانا تشبیہ کی بحث ہم نے شروع کی تھی. تشبیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ دلالت کرنا، لغت میں دلالت کرنا اس بات پر کہ ایک امر شریک ہے دوسرے امر کے ساتھ کسی معنی یعنی صفت کے اندر. اور اصطلاح میں کہتے ہیں، اصطلاح میں تین قیود کا اضافہ ہے کہ علی وجہ الاستعارہ تحقیقیہ، علی وجہ الاستعارہ بالکنایہ، اور علی وجہ التجرید نہ ہو بھائی. پھر انہوں نے بحث کی اس کی طرفین میں سب سے پہلے بھائی، اور طرفین جو ہیں وہ یا تو دونوں حسی ہوں گے یا دونوں عقلی ہوں گے، یا ایک حسی ہوگا اور ایک عقلی ہوگا مولانا، اور دونوں اگر مختلف ہوں یعنی کبھی مشبہ حسی ہوگا مشبہ بھی عقلی ہوگا، یا کبھی مشبہ عقلی ہوگا مشبہ بھی حسی ہوگا. جیسے موت کی تشبیہ دینا درندے سے، اب موت جو ہے وہ عقلی ہے اور درندہ حسی ہے، یا اس کا عکس ہوگا کہ عطر کی تشبیہ دینا خلق نیک سخی شخص کے اخلاق کے ساتھ بھائی، تو عطر جو ہے محسوس ہے اور مشبہ بھی خلق کریم جو ہے وہ کیا ہے؟ عقلی ہے بھائی، اس لیے کہ وہ بدن کی نفس کی ایک کیفیت کا نام ہے، جس کی وجہ سے نیک اچھے ممدوح افعال پر سہولت ہوتے ہیں بھائی. اور یہاں پر ایک اعتراض ہوا تھا کہ بھائی اصل تو حسی ہے وہ قوی ہے، اور جو عقلی ہے وہ اس کے مقابلے میں ضعیف ہے، اور قوی کی تشبیہ ضعیف کے ساتھ نہیں دی جاتی، بلکہ ضعیف کی تشبیہ کس کے ساتھ دی جاتی ہے؟ قوی کے ساتھ. تو انہوں نے بتلایا تھا کہ یہاں ہم جو ہے اس عقلی کو حسی کے درجے میں اتار دیتے ہیں مبالغے کے طور پر، اور پھر اس تو اب دونوں حسی جب ہو گئے تو اب حسی کی تشبیہ کس سے آ گئی؟ حسی سے آ گئی جی. اور پھر حسی کی انہوں نے تعریف کی تھی کہ حسی وہ ہے کہ وہ اس کا ادراک یا اس کے مادے اور اجزاء کا ادراک کس سے ہو سکے؟ حواس خمسہ ظاہرہ سے ہو. تو یہ جو انہوں نے قید بڑھائی کہ اس کے مادے کا بھی یعنی اس کے اجزاء کا ادراک بھی ہو سکے ان سے حواس سے، تو اس سے خیالی بھی داخل ہوا مولانا. خیالی وہ چیز جس کا خارج میں کوئی وجود نہیں، لیکن اس کے جو اجزاء آپ نے جن اجزاء سے اس کو ترتیب دیا ہے وہ سارے کیا ہیں؟ محسوس بالمحسوس ہیں مولانا، حواس خمسہ ظاہرہ سے. جیسے کہ شاعر نے تشبیہ دی تھی مولانا کس کو؟ گل لالا جو ہے جو ہوا میں لہلہا رہا ہے، سرخ رنگ کا پھول سبز رنگ کی ڈنڈی پر، اس کی تشبیہ دی تھی سرخ یاقوت کے جھنڈوں کے ساتھ جو پھیلائے ہوئے ہوں زبرجد کے نیزوں پر بھائی. آپ یہ سرخ یاقوت کے جھنڈے زبرجد کے نیزوں پر پھیلے ہوئے لہلہا رہے ہوں بھائی، یہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا بھائی. لیکن البتہ اس یہ خیالی چیز ہے، البتہ اس کے جو اجزاء ہیں سارے کے سارے نیزے ہیں، زبرجد ہے، یاقوت ہے، جھنڈے ہیں، سارے کے سارے کیا ہیں؟ ان کا ادراک کس سے ہوتا ہے؟ حواس سے ہوتا ہے بھائی. جبکہ اس کے مقابلے میں وہمی ہے مولانا، وہمی بھی اسی طرح خیالی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے اجزاء جو ہیں مدرک بالحس نہیں ہوئے کبھی بھی بھائی. ہاں یہ بات ہے، اگر کبھی ادراک ممکن ہو ان کا تو ادراک کس سے ہوگا؟ حواس ہی سے ہوگا، لیکن ہوا نہیں کبھی ادراک بھائی. جیسے مولانا اس قول کے اندر تھا، ایقتلونی والمشرفی مضاجعی ومسنونت زرقن کا انیاب اغوالی، کیا وہ شخص مجھے قتل کر دے گا اور مشرفی تلواریں جو ہیں وہ میرا پہلو ہیں، میرے پہلو کی جگہ ہیں، اور تیز دھار والے صاف و شفاف تیر ہیں، کا انیاب اغوالی جیسے بلاؤں کے دانت ہوتے ہیں. اب بلائیں اور بلاؤں کے دانت ان کا ادراک کبھی ہوا نہیں مولانا، تو یہ ایک وہمی اور خیالی چیز ہے. ہاں البتہ اگر اس کا ادراک کبھی ممکن ہوا تو کس سے ہوگا ادراک؟ حواس بصر سے ہی ہوگا مولانا جی. پھر علامہ تفتازانی نے یہاں آپ کو وہ قوت مفکرہ کے بارے میں بتلایا کہ قوت مفکرہ کیا کرتی ہے، یہ جوڑ توڑ والا سارا کام اور خیالی چیزیں کون بناتی ہے؟ قوت مفکرہ اور قوت متخیلہ اسی کا نام ہے، یہ بناتی ہے مولانا جی. جیسے کہتے ہیں اس نے یہ بلا کی صورت اس نے اپنی طرف سے بنائی، حالانکہ اس کو دیکھا نہیں، لیکن اس نے اتنا سنا ایک شخص نے کہ بلا ایک چیز ہوتی ہے جو لوگوں کو ہلاک کرتی ہے، تو وہ قوت واہمہ اس کی صورت بنانا شروع کر دیتی ہے. کس کی؟ درندے کی صورت میں. اور اسی طرح مولانا تو اس میں داخل ہوئے عقلی جو ہے، عقلی کے اندر کون؟ وہمی بھی داخل ہوا، اور اسی طرح وجدان کے ساتھ جن کا ادراک ہوتا ہے وہ بھی داخل ہوئے. وجدان ایک قوت ہے بدن کے اندر جو صفات نفس کا ادراک کرتی ہے مولانا، جیسے بھوک ہے، پیاس ہے، خوشی، غم، خوف، تکلیف وغیرہ. جی تو لذت جو ہے یہ ادراک ہے مدرک، یعنی اس قوت کا. کس چیز کا؟ ایسی چیز جو اس کے نزدیک کمال اور خیر ہے، اس کے نزدیک کمال اور خیر. جس چیز میں کمال اور خیر ہو اس کے ادراک کرنے سے اس کو یہ لذت محسوس کریں گے آپ. والعلم، اور اسی طرح وہ چیز جو آفت اور شر ہے مولانا، اس کے ادراک کے اندر کیا محسوس ہوگا؟ علم محسوس ہوگا بھائی، تکلیف محسوس ہوگی. اور کہتے ہیں کہ یہ حواس خمسہ ظاہرہ کے ساتھ ظاہری ہے، یہ بات آپ کے واضح ہے کہ ان کا تعلق حواس خمسہ ظاہرہ سے نہیں ہوتا مولانا، اور یہ صرف عقلیات میں سے بھی نہیں ہے، کیونکہ عقل ادراک کرتی ہے کلیات کا اور یہ سارے کیا ہیں؟ جزیات ہیں بھائی. بلکہ کہتے ہیں یہ دو قسم پر ہیں، بعض صرف حسی ہیں اور بعض صرف کیا ہیں؟ عقلی ہیں مولانا. یعنی حس سے باطن بعض کا ادراک کرتی ہے اور بعض کا جی بعض کا حواس خمسہ باطن ادراک کرتے ہیں اور بعض کا عقل ادراک کرتی ہے، یعنی عقلی محض ہیں بعض اور بعض حسی محض ہیں. حسی محض کا معنی یہ ہے جن کا ادراک حواس خمسہ باطن کرتے ہیں، اور عقلی محض وہ جس کا جو کلی ہیں، جن کا ادراک صرف کون کرتی ہے؟ عقل کرتی ہے. اس لیے کہ آپ نے پڑھا تھا عقل کلیات کا بھی ادراک کرتی ہے، جزیات کا بھی کرتی ہے، لیکن کلیات کا بالذات کرتی ہے اور جزیات کا بالواسطہ کرتی ہے بھائی. تو بات صرف عقلی ہیں، یعنی وہ ادراک بھی عقل نے کیا اور وہ ہیں بھی کلی، وہ ہیں بھی کلی، اور بات جزیات ہیں تو ان کا ادراک بھی عقل نہیں کرے گی اور کون کریں گے؟ حواس خمسہ باطنہ. تو مدرک بھی کون ہوا؟ حواس خمسہ، عقل نہ ہوئی مولانا، کون ہے؟ حواس خمسہ باطنہ. اور مدرک جو ہے وہ بھی جزی ہونے کی وجہ سے عقلی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ حسی ہی میں داخل ہو. یہ بحث ختم ہوئی مولانا، کس کی تھی؟ مشبہ اور مشبہ بھی طرفین جو تھے ان کی بحث ختم ہوئی. اب وجہ تشبیہ کی بات آئی مولانا، وجہ تشبیہ. وَوَجْهُهُ اَيْ وَجْهُ تَشْبِيهِ مَا يَشْتَرِكَانِ فِيهِ. وجہ تشبیہ جو ہے ما، یہ مراد معنی ہے مولانا، اس کا مدلول معنی ہے، وہ معنی ہے يَشْتَرِكَانِ فِيهِ، جس کے اندر مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کیا ہوں؟ مشترک ہوں. اَيْ فِي الْمَعْنَى الَّذِي قُصِدَ اشْتِرَاكُ الطَّرَفَيْنِ فِيهِ، یعنی اس معنی میں جس میں ارادہ کیا گیا ہے طرفین کی شریک ہونے کا. یعنی وجہ تشبیہ وہ معنی ہے مولانا جس میں دونوں طرفین کے شریک ہونے کا کیا کیا گیا ہے؟ ارادہ کیا گیا ہے. یہ قصد کا لفظ علامہ تفتازانی نے بڑھایا بھائی، اس لیے کہتے ہیں کہ مشبہ اور مشبہ بہی میں اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں دونوں شریک ہوتے ہیں. مثلا آپ نے کہا زید کل اسدی فی شجاعتی، تو آپ نے زید میں اور زید کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ شیر کے ساتھ. کس چیز میں؟ بہادری میں. تو آپ کا ارادہ تشبیہ دینے کا صرف بہادری میں ہے، اگرچہ اور بھی بہت سی چیزوں میں زید اور شیر میں مماثلت ہے، مشارکت ہے مولانا. مثلا شیر کی دو آنکھیں ہیں، زید کی بھی دو آنکھیں ہیں، بھئی شیر کے دو کان ہیں، زید کی بھی دو کان ہیں، اسی طرح شیر کا ایک منہ ہے، زید کا بھی ایک منہ ہے، تو شیر کا جسم ہے، زید کا بھی جسم ہے، تو بہت سی چیزیں ہیں جن کے اندر دونوں شریک تھے، لیکن ارادہ کس کے ساتھ متعلق ہے؟ صرف بہادری کے ساتھ بھئی، اسی لیے انہوں نے قصد کا لفظ بڑھایا، وہ معنی ہے جس کے اندر ارادہ کیا گیا ہے طرفین کی شریک ہونے کا، وذالک اور بیان اس کا یہ ہے، وہ بیان ذالک بیان اس کا یہ ہے مولانا، لأن زید والاسد یشترکانی، اس لیے کہ زید اور اسد دونوں جو ہیں شریک ہیں، بہت سی ذاتیات وغیرہ کے اندر، جیسے حیوانیت میں بھی شریک ہیں، جسمیت میں بھی شریک ہیں، وجود میں بھی شریک ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ما ان شیء منها ليس وجه شبه، باوجود اس کے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز وجہ شبہ نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کسی میں شرکت کے بتلانے کا ارادہ نہیں کیا گیا. وذلک الاشتراک یکون تحقیقا او تخیلا، یہاں سے یہ بتلا رہے مولانا کہ دو وہ جو اشتراک ہے وہ حقیقتا ہوگا یا خیالی ہوگا. مولانا حقیقتا کا یہ معنی کہ نفس الامر اور خارج میں بھی وہ صفات ان دونوں میں موجود ہوں گی یا دونوں میں موجود نہیں ہوں گی ظاہر کے اعتبار سے. والمراد بالتخیلی، تو کہتے ہیں یہ اشتراک یا تحقیقا ہوگا، تحقیقی ہوگا یا تخیلی، اور تخیلی سے مراد یہ ہے کہ لا یوجد ذالک المعنی فی احد الطرفین او فی کلیہما الا علی سبیل التخیلی وابید، کہ نہ پایا جائے وہ معنی کسی ایک جانب یا دونوں جانب، مگر کس طریقے پر؟ خیال اور تاویل کے طریقے پر، دونوں طرف یا ایک طرف خیالی ہے وہ معنی، جیسے ما فی قولی، جیسے اس شعر کے اندر ہے، وکأن نجوم بین دجاہ سنن لاح بینہن ابتداء، گویا کے ستارے بین دجاہ تاریکیوں میں، رات کی تاریکیوں میں، گویا کے ستارے رات کی تاریکیوں میں، سنن سنتیں ہیں، لاح بینہن ابتداء، کہ جن کے درمیان بدعتیں چمک رہی ہیں. یہاں قلب ہے مولانا اس شعر مصرع ثانی میں، چمکتی سنت ہے یا بدعت ہے مولانا؟ سنت چمکتی ہے، تو یہاں اصل میں ہے کس طرح؟ سنن ابتداء لاح بینہن سنن بئی، بدعتیں جن کے درمیان کیا چمک رہی ہیں؟ سنتیں چمک رہی ہیں بھائی. تو یہ قلب ہے مصرع ثانی میں، یہ آگے جا کر علامہ طفتازانی بھی آپ کو بتلائیں گے بھائی. جی، گویا کے ستارے رات کی تاریکیوں میں، وہ اسی طرح ہیں جیسے سنتیں بدعتوں میں چمک رہی ہوں. تشبیہ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ کس کی تشبیہ دے رہے ہیں؟ ستارے کس میں؟ رات کی تاریکی میں. اس کو تشبیہ دیے کس کے ساتھ؟ سنتوں کے ساتھ. کس میں؟ بیچ کس کے؟ بدعتوں کے بیچ بھائی، بدعتوں کے بیچ. دیکھیے بھائی، اب کأن النجوم بین دجاہ جمع دجیتن، یہ دجا جمع ہے دجیا کی، وہی الظلمت، اور یہ کس کو کہتے ہیں؟ تاریکی کو کہتے ہیں. والضمیر للیل، اور ضمیر یہ دجاہ کی ضمیر کس کو راجع ہے؟ رات طرف کو، جو گزشتہ شعر میں ہے مولانا. وروی دجاہا، کہتے ہیں بعض روایت اس شعر کی دجاہا مؤنث کی ضمیر کے ساتھ آیا ہے بعض روایتوں میں. اس صورت میں والضمیر للنجوم، ضمیر کس کو لوٹے گی؟ ستاروں کو لوٹے گی. سنن سنتیں ہیں، لاح بینہن ابتداء، روشن ہیں ان کے بیچ میں بدعت بھائی. یہ قلب ہے، اس میں میں نے آپ کو بتلایا. فإن وجہ الشبہ فیہ، اس لیے کہ وجہ شبہ ان دونوں کے بیچ میں، اس میں ای فی ہذا التشبیہ، اس تشبیہ کے اندر، ہو الہیئت الحاصلۃ، وہ ہیئت. دیکھو بھائی، یہاں تشبیہ دے رہے ہیں ایک ہیئت کی دوسری ہیئت کے ساتھ. پہلی ہیئت کیا ہے؟ تاریکی کے بیچ میں کوئی چمکدار چیز ہو، اس کی تشبیہ. جی ہاں، یہ وجہ تشبیہ ہے. کہ جیسے ستاروں کے اندر ہے مولانا تاریکی ہوتی ہے اور درمیان میں ستارے
روشن،
اسی طرح سنتیں اور بدعتیں کی مثال ہے مولانا، بدعتوں کی مثال تاریکی اور اس کے بیچ میں کیا روشن ہے، سنتیں روشن ہیں۔ تو یہ ہیئت جو حاصل ہوئی مولانا، دیکھیے هو الهيئة الحاصلة من حصول أشياء مشرقة بيض في جوانب شيء مظلم أسود، وہ هيئة جو حاصل ہو رہی ہے کس سے مولانا، ایسی چیزوں سے، مشرقة جو روشن ہیں، بیض سفید ہیں، في جوانب شيء مظلم ایسی چیزوں کے اطراف میں جو سیاہ، جو کیا ہیں، تاریک ہیں، مظلم تاریک، أسود سیاہ ہیں، فہیائی تلکل ہے تو یہ جو ہیئت ہے مولانا غیر موجودت فی المشبہ ہی بھی، یہ مشبہ بھی کے اندر موجود آن سنن بین الابتداء، یعنی کہ سنت بین الابتداء میں یہ موجود نہیں بھائی، سنت بھائی حقیقت کے اندر چمکتی ہے آنکھوں سے نظر آتی ہے بھائی نہیں، ظاہر نہیں، یہ خیالی ہے مولانا، تو یہ موجود نہیں ہے سنتوں میں مولانا، الا علی طریق التخیل، مگر کس طریقے پر، تخیل، خیال کے طریقے پر۔ یہ ہوا ضمیر مشبہ بہی کو راجے ہے بھائی، اور وہ مشبہ بہی کیا ہے، سنن بھائی، انہوں نے خود کہا نا فہی غیر موجود فی المشبہ بہی، یہ وجہ تشبیہ مشبہ بہی کے اندر موجود نہیں بھائی، اور مشبہ بہی کیا ہے، یہ متن ہے، وہ سنن، اور مشبہ بھی وہ سنتیں ہیں، علامہ طبطالانی نے تو پہلے ہی بتلا دیا آپ کو آن سنن بھائی، کہ مشبہ بھی کیا ہے، سنن ہے۔ وذالک، اور یہ جو ہے، اے بیان ذالک، بیان اس کا یہ ہے، کس کا بیان بھائی، اے بیان وجودی حافی فی المشبہ بھی علی طریق تخیل، یہ جو مشبہ بھی کے اندر خیالی طریقے پر یہ ہیئت موجود ہے، اس کا بیان یہ ہے، انہو الضمیر للشان، یہ ضمیر کس کی ہے، ضمیر شان ہے، کہ شان یہ ہے، لما کانت البدعت وکل ما ہوا جہل، ان کے جب بدعت اور ہر وہ چیز جو جہل ہے، تجعل صاحبها، تو قرار دیا جاتا ہے اس کے کرنے والے کو، کمن یمشی فی الظلمت، اس شخص کی طرح جو چل رہا ہو کس کے اندر، تاریکی کے اندر، فلا یہتدی للطریق، لہذا وہ راستے کی طرف رہنمائی بھائی، جو بھی شخص بدعت کا ارتکاب کرتا ہے یا جہالت کا ارتکاب کرتا ہے، اس کو یوں قرار دیا جاتا ہے جیسے یہ شخص تاریکی میں چل رہا ہے اور کبھی بھی راستے کی طرف راستہ اس کو ملے گا، راستہ نہیں ملے گا۔ ولا یمن من ان ینال مکروہا، اور نہ ہی وہ مامون ہوگا اس بات سے، محفوظ ہوگا اس بات سے، ان ینال مکروہا، کہ حاصل ہو اس کو کوئی ناگوار چیز بھائی، کوئی ناگوار چیز، اسے ناگوار چیز کا سامنا کرنا پڑے، اس سے بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ شبہت البدعت بہات، تو تشبیہ دی دی گئی بدعت کو ظلمت کس کے ساتھ، تاریکی کے ساتھ بھائی، بات تشبیہ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی۔ ولازم بطریق العکس، اور لازم آیا طریقے پر، اذا اريد التشبيه، جب تشبیہ کا ارادہ کیا گیا، ان تشبہ سنت وكل ما هو علم بالنور، کہ تشبیہ دیا جائے سنت کو اور ہر اس چیز کو جو علم ہے، کس کے ساتھ،
نور
بھائی، جب آپ نے بدعت کو اور جہالت کو کس کے ساتھ تشبیہ دی، تاریکی کے ساتھ، تو جیسے تاریکی کے اندر چلنے والا راستہ نہیں پاتا، اسی طرح جہالت اور بدعت پر چلنے والا بھی راستہ نہیں، اس کو رہنمائی نہیں ہوتی، تو جب ان کی تشبیہ آپ نے دے دی تاریکی کے ساتھ، اور سنت مقابل میں آتی ہے کس کے، بدعت کے، اور علم مقابل کس کے آتا ہے، جہل کے، تو جہل اور بدعت کی جب تشبیہ آپ نے تاریکی سے دی، تو دوسرے کی اب تشبیہ کس سے دی جائے گی، روشنی، جو اس کا مقابل ہے اس کی تشبیہ کس سے ہوگی، وہ اس کا مقابل ہے مولانا، اور جب ایک طرف اندھیرا آپ نے ذکر کر دیا، تو دوسری طرف کیا ذکر کرنا پڑے گی، روشنی مولانا، تو ان کو تشبیہ دی جائے گی نور اور روشنی کے ساتھ۔ لِأَنَّ السُّنَّةَ وَالْعِلْمَ مُقَابِلُ الْبِدْعَةِ وَالْجَهْلِ، اس لیے کہ سنت اور علم مقابل ہیں کس کے، بدعت اور جہل کے۔ کَمَا أَنَّ النُّورَ مُقَابِلُ الظُّلْمَةِ، جیسے کہ روشنی وہ مقابل ہے کس کے، تاریکی کے۔ وَشَاعَ ذَلِكَ، اور شائع ہوئی کون السنت والعلم کا نور، سنت اور علم کا نور ہونا، اور والبدعتی والجہل اور بدعت کا، اور بدعت کا اور جہل کا ظلمتی کس کی طرح ہونا؟ بھئی سنت اور علم کا نور کی طرح ہونا اور بدعت اور جہل کا تاریکی کی طرح ہونا، یہ بات شائع ہو گئی. کیا ہو گئی؟ عوام میں شائع ہے، رائج ہے مولانا. حتی تخیل، یہاں تک کہ خیال کی، تخیل یہاں تک کہ خیال کیا جاتا ہے، ان الثانیہ ای سنت و کل ما ہوا علم مما لہ بیاض و اشراق، کہ ثانی جو ہے یعنی کہ سنت اور ہر وہ چیز جو علم ہے، مما ان چیزوں میں سے ہے، لہو بیاض و اشراق، جس کے لیے سفیدی ہے اور چمک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ آسان سی بات ہے، مصنف نے بڑی طویل کر دی بھائی نحو ات سمجھانے کے لیے اچھی طرح. نحو اتیتکم بالحنیفیت البیضا، اتیتکم بالحنیفیت البیضا، جیسے مولانا حدیث ہے مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس ایسا دین جو سیدھا ہے، البیضا اور کیا ہے؟ سفید ہے. مولانا حنیفیہ صفت ہے ملت کی، اتیتکم بالملت الحنیفیت البیضا، ملت دین کو کہتے ہیں مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ دین حنیف وہ دین جو سیدھا ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہ ہو. والاول والا، تو یہ ثانی جو ہے وہ سنت یعنی مشبہ بھی مولانا، والاول یعنی مشبہ، وہ اول کون ہے بھائی؟ ہاں یہ جو انہوں نے سمجھانا شروع کیا، اس میں جہل اور بدعت کو پہلے ذکر کیا تھا. اول جو ہے یعنی بدعت، علی خلاف ذالک، وہ اس کے خلاف ہے. ای ویخیل، یہ خیال کیا جاتا ہے، ان البدعت وکل ما ہوا جہل، ان کے بدعت اور ہر وہ چیز جو جہل ہے، مما ان چیزوں میں سے ہے، لہو سواد و اظلام، اس میں کے لیے سیاہی ہے اور تاریکی ہے. تو قولی کا، جیسے آپ کہتے ہیں، یہ عام استعمال ہوتا ہے، شاہد تو سواد الکفر من جبین فلان، میں نے مشاہدہ کیا کفر کی سیاہی کا فلان کی پیشانی سے. فلان کی پیشانی پر کیا تھی؟ کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی بھئی. جبین پیشانی کو کہتے ہیں مولانا، بعض کہتے ہیں کہ یہ طرف پیشانی کے طرفین کو کہتے ہیں، اور پیشانی کو جبہتن کہتے ہیں بھئی. فصار بسبب تخیل ان الثانی مما لہا بیاض و اشراق والاول مما لہ سواد و اظلام، پس اس خیال کی وجہ سے یہ ثانی جو تھا سنت ان چیزوں میں سے ہو گئی جن کے لیے بیاض اور اشراق تھا، اور بدعت ان چیزوں میں سے ہو گئی جن کے لیے سواد اور اظلام تھا. اچھا، تو ہو گئی تشبیہ النجوب بین الدجا بالسنن بین الابتداء، کہ جو تشبیہ دی گئی ہے ستارے، وہ ستارے جو تاریکیوں کے بیچ ہیں، ان کی کن کے ساتھ؟ بس ان سنتوں کے ساتھ جو بدعتوں کے بیچ میں ہیں. یہ اسی طرح ہو گئی کہ تشبیہ ہی ہا، جیسے کہ آپ تشبیہ دیں یعنی ستاروں کو، بی بیاض المشیبی، کس کے ساتھ؟ بی بیاض المشیبی فی سواد الشبابی، بڑھاپے کے سفیدی میں جوانی کی سیاہی ہو گئی. بڑھاپے میں بال سفید ہو جاتے ہیں اور جوانی میں بال سیاہ، تو جیسے جوانی کے سیاہ بالوں میں بڑھاپے کے سفید بال چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اسی طرح یہ تشبیہ اسی طرح ہوئی مولانا، جیسے ہم نے ان ستاروں کو تشبیہ دی ہو، کس کے ساتھ؟ ان سفید اور سیاہ بالوں کے ساتھ. بھئی دیکھو یہاں مثال ذکر کر رہے ہیں بھئی، پہلے میں کیا تھا، ستاروں کے اندر جو چمک ہے اور اس کے ارد گرد جو تاریکی ہے وہ ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہے، لیکن جو سنت ہے اور جو بدعت ہیں ان میں سیاہ اور تاریکی ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی. تو کہتے ہیں لیکن یہ شائع ہو گیا ہے کہ سنت اور علم کو روشن سمجھا جاتا ہے، اور بدعت اور جہل کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ تاریکی سمجھا جاتا ہے. تو یہ جو ہم نے ستاروں کو تشبیہ دی سنتوں کے ساتھ، یہ اسی طرح ہے ج جیسے تشبیہ دیں ہم ستاروں کو کس کے ساتھ؟ بڑھاپے کے سفید بالوں کے ساتھ۔ تو دیکھو بڑھاپے کے سفید بال تاریکی کے اندر ہمیں آنکھوں سے نظر آتے ہیں، جیسے کہ ستارے ہمیں آنکھوں سے تاریکی میں نظر آتے ہیں۔ تو یہاں ایک طرف بھی حسی ہیئت ہے، دوسری طرف بھی کون سی ہیئت ہے؟ حسی ہیئت ہے۔ جبکہ ادھر وہ سنتوں میں ہیئت کیا تھی مولانا؟ خیالی تھی، لیکن چونکہ وہ شائع ہو چکی تو وہ بھی اسی طرح ہے جیسے ہم ایک حسی چیز کی کیا کر رہے ہوں، تشبیہ دے رہے ہوں ایک حسی چیز کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی کہ نہیں سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ اسی طرح ہوئی جیسے تشبیہ دی جائے ستاروں کی، بیاض المشیبی بڑھاپے کی سفیدی کے ساتھ، فی سوادی شبابی جوانی کی سیاہی میں، اے ابیضی ہی فی اسودی ہی، یعنی بڑھاپے کی سفیدی فی اسودی شبابی، کس میں؟ جوانی کی سیاہی میں، او بالانوار، یا یہ اسی طرح ہے جیسے ہم تشبیہ دیں اس ستاروں کو بالانوار، انوار جمع ہے نور ان کی مولانا، نور ان سفید پھول کو کہتے ہیں اور کلی کو بھی کہتے ہیں، یہاں سفید پھول لیں مولانا، او بالانواری ایل ازہاری، اور اس یا تشبیہ دیں ہم ستاروں کی سفید پھولوں کے ساتھ، ایسے سفید پھول متعلقتن جو کھلے ہوئے ہیں، روشن ہیں، روشن، بالقاف، یہ قاف کے ساتھ ہے، ایلامیاتن بین النبات الشدید الخضرتی، جو چمک رہے ہوں بین النباتی سبزے کے درمیان، الشدید الخضرتی ایسا سبزہ جو کیا ہو، ہاں گہرا سبز ہو، گہری سبز بوٹیوں کے درمیان جیسے سفید پھول چمک رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ہے یہ جیسے کہ ستاروں کو تشبیہ دی جائے ان کے ساتھ مولانا۔ تو جیسے دونوں حسی ہیں، اسی طرح وہ سنتوں کے اندر بھی اتنا شائع ہو گیا کہ وہ بھی کس کی طرح ہے؟ حسی کی طرح ہے۔ حتی یضرب الی السواد، شدید گہرے سبز ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مائل ہوتے ہیں سیاہی کی طرف، یعنی وہ پودے سیاہی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ فبہذا التاویل، اس تاویل کی وجہ سے، اعنی تخیل ما لیس بمتلون متلونا، یعنی یہ گمان کرنے کی وجہ سے کہ وہ چیز جو رنگدار نہیں ہے اس کو رنگدار گمان، جو چیز رنگدار نہیں ہے اس کو رنگدار گمان کرنے کی وجہ سے، ظہر اشتراک النجوم بین الدجا، ظاہر ہوا اشتراک ستاروں کا کس کے بیچ میں؟ تاریکیوں کے بیچ میں، تاریکیوں کے بیچ میں جو ستارے ہیں ان کا اشتراک ظاہر ہوا کس کے ساتھ؟ ان کا اشتراک، والسنن بین الابتداع، اور سنتیں بیچ بدعتوں کے، تو وہ سنتیں جو بدعتوں کے بیچ ہیں اور وہ ستارے جو تاریکیوں کے بیچ ہیں ان کا اشتراک ظاہر ہوا، فی کون کل منہما شیئن ذا بیاض، اس بات میں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کیا ہے؟ سفیدی والی ہے، بین شیئن ذی سواد، کس کے بیچ میں؟ سیاہی والی چیز کے بیچ میں۔ ولا یخفا، اور یہ بات مخفی نہیں ہے، ان قوله، کہ شاعر کا یہ قول جو ہے، لا حبینہن ابتداع من باب القلب، یہ کس سے ہے؟ باب القلب اصل میں ہے، ای سنن لاحت بین الابتداع، سنتیں چمک رہی ہیں کس کے بیچ میں؟ بدعتوں کے بیچ میں۔ بھائی تو بھئی یہ قلب ہے، اور آپ نے پڑھا تھا کہ قلب کس کو کہتے ہیں؟ اول کے لفظ کو اٹھا کر آخر کی جگہ رکھ دیں، اور آخر کو کہاں کر دیں؟ ایک لفظ کو اٹھا کر دوسرے کی جگہ رکھ دیں، اور دوسرے کو اٹھا کر پہلے کی جگہ رکھ دیں، اس کو کہتے ہیں قلب۔ اور آپ نے پڑھا تھا یہ بغیر نقطے کے، یہ صحیح نہیں ہے، مصنف نے آپ کو بتلایا تھا۔ تو یہاں کیا نقطہ ہے قلب کا؟ تو بتلاتے ہیں مولانا کہ قلب کا نقطہ یہاں یہ ہے کہ سنتیں اس زمانے میں بے انتہا زیادہ تھیں اور بدعتیں بے انتہا کم تھیں، تو سنتوں کے بیچ میں کوئی بدعت نظر آتی تھی، ورنہ ہر طرف کیا پھیلی ہوئی تھی؟ سنتیں۔ جیسے تاریکی مولانا ہر طرف پھیلی ہوتی ہے، بیچ میں کوئی ستارہ نظر آتا ہے، تو اسی طرح ہر طرف کیا تھی، سنتیں پھیلی ہوئی تھیں اور ان کے بیچ میں کوئی کوئی، لیکن چونکہ روشنی کس کے اندر ہے؟ سنت کے اندر ہے، بدعت کے اندر تو کیا ہے؟ تاریکی ہے، اس لیے تو یہ انہوں نے اس لیے قلب کیا مولانا، اور نیز اسی لیے سنت کے لفظ کو جمع لے کر آئے اور بدعت کے لفظ کو مفرد لے کر آئے بھائی. فاول ایمان من وجود وجوب اشتراک طرفین فی وجہ تشبیہ. یہ تو آپ کو پتا چل گیا مولانا کہ وجہ تشبیہ وہ ہے جس کے اندر دونوں شریک ہوتے ہیں، مشبہ بھی اور دونوں کے اندر وہ وجہ پائی جانی چاہیے. اس سے پتا چل گیا کہ بعض لوگوں نے یہ جو کہا تھا عربی کا آپ نے سنا ہوگا، النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، نحو کلام کے اندر یہ اسی طرح ہے جیسے نمک کس کے بیچ میں ہے؟ کھانے کے بیچ میں. تو دیکھو یہاں نحو فی الکلام کو تشبیہ دی ہے ملح فی الطعام کے ساتھ، تو بعضوں نے پھر اس کی وجہ تشبیہ کیا بیان کی؟ کون القلیل مصلحا والکثیر مفسدا، کہ قلیل مصلح ہے اور کثیر کیا ہے؟ مفسد ہے. یہ وجہ تشبیہ ہے، یہ وجہ تشبیہ بعضوں نے بیان کی. کہتے ہیں یہ وجہ تشبیہ درست نہیں ہے بھائی، اس لیے کہ یہ وجہ تشبیہ نمک کے اندر تو موجود ہے، نحو کے اندر موجود. وجہ تشبیہ آپ نے کیا ذکر کی؟ تھوڑا استعمال کریں تو ٹھیک کر دے گا کھانے کو، اور زیادہ استعمال کریں تو خراب. ہاں تو قلیل مصلح ہے، اصلاح کرنے والا ہے، اور کثیر فاسد کرنے والا ہے. یہ نمک میں تو یہ وجہ ہے مولانا، نمک کھانے میں مناسب ڈالیں گے تو کھانا مزیدار ہے، اگر زیادہ ڈال دیں گے بھائی تو پھر کھانے کے قابل نہیں. لیکن نحو کے اندر ایسا نہیں، نحو ہوگی کلام کے اندر یا نحو نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو پھر کلام اس کا معنی سمجھ میں آئے گا، اگر اس میں نحو کی رعایت نہیں ہے، فاعل کو منصوب پڑھ رہے ہیں اور مفعول کو منفو پڑھ رہے ہیں، مفعول کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ مرفوع پڑھ رہے ہیں، پھر تو معنی ہی سمجھ میں نہیں آئے گا بھائی. تو لہٰذا اس کو وجہ تشبیہ بنانا صحیح، اس لیے کہ ہم نے علت بیان کر دی کہ وجہ تشبیہ وہ ہے جس کے اندر دونوں کیا ہوں؟ شریک ہوں، اور یہ وجہ ایک میں پائی جا رہی ہے، کون القلیل مصلحا والکثیر مفسدا، دوسرے میں. پھر کیا وجہ تشبیہ کیا ہے ان دونوں میں؟ کہتے ہیں وجہ تشبیہ ہے الصلاح بالاستعمال والفساد بالاہمال بھائی، الصلاح بالاستعمال والفساد بال، کہ استعمال کرنے سے اصلاح ہوگی اور نہ کرنے سے فاسد ہوگی. فاعل ایمان من وجوب اشتراک طرفین فی وجہ تشبیہ، پس جان لیا گیا اس بات سے کہ وجہ تشبیہ کے اندر طرفین کا شریک ہونا واجب ہے، اس سے جان لیا گیا فساد جعلہ فی قول القائل، ای فساد جعل وجہ تشبیہ، ایک قائل کے اس قول کے اندر جو انہوں نے وجہ تشبیہ بنائی تھی اس کا فساد پتا چل گیا اس قول کے اندر. النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، نحو کلام کے اندر وہ اسی طرح نمک جیسے کھانے کے اندر. یہ وجہ تشبیہ کسی نے بنائی تھی مولانا؟ اس کے فساد کا پتا چل گیا بھائی. جی جی فی قول القان نحو فی الکلام کالملح فی الطعام کون القلیل مصلحا والکثیر، قلیل کا مصلح ہونا اور کثیر کا مفسد ہونا، اس وجہ تشبیہ کے فساد کا پتہ چل گیا. لان المشبہ عن النحو لا یشترک فی ھذا المعنی، اس لیے کہ مشبہ یعنی نحو وہ اس معنی کے اندر مشترک نہیں، وہ شریک نہیں. لأن النحو لا يحتمل القلة والكثرة، اس لیے کہ نحو میں قلت و کثرت کا احتمال نہیں ہے. اذ لا يخفى، اس لیے کہ یہ بات مخفی نہیں ہے. ان المراد به هاهنا رعاية قواعده واستعمال احکامه، کہ یہاں پر نحو سے مراد اس کے قواعد کی رعایت ہے اور اس کے احکام کو استعمال کرنا ہے. مثل رفع الفاعل و نصب المفعول، جیسے فاعل کا رفع ہے اور نصب مفعول کا منصب ہے، اور یہ اگر کلام کے اندر پائے جائیں بکمالہا کامل طور پر صار صالحا لفہم المراد، ہاں کلام اس قابل ہو جاتا ہے کہ مراد کو سمجھا جائے، و ان لم توجد، اور اگر نہ پائی جائے یہ نحو والانا بقی فاسدا تو باقی رہے گا فاسد، ولم ينتفع به اور اسے نفع بھی نہیں حاصل، بخلاف الملح بخلاف نمک، فانه يحتمل القلۃ والکثرۃ کہ وہ قلت اور کثرت کا احتمال رکھتا ہے، بأن يجعل في الطعام القدر الصالح منه کہ ڈالا جائے طعام کے اندر اس کی قدر الصالح منه اس کی وہ مقدار جو درست کرنے والی ہو، او اقل او اکثر ہو یا کیا ہو کم ہو، یعنی کیونکہ وہ احتمال رکھتا ہے کہ جتنی مناسب مقدار ہے وہ اس میں ڈالا جائے یا اس سے کم ڈالا جائے یا اس سے زیادہ ڈالا جائے، ہاں تو کہتے ہیں بل وجہ الشبہ بلکہ وجہ تشبیہ ہوا صلاح باعمالہا والفساد باہمالہا، وہ صلاح ہے استعمال سے اور فساد ہے اہمال ترک کر دے، تو وجہ تشبیہ ہے صلاح بالاستعمال اور فساد بالاہمال، وہ ہوا ای وجہ یہ الگ تقسیم کر رہے ہیں مولانا، ای وجہ التشبیہ اما غیر خارج عن حقیقتہما، دیکھو بھائی وجہ تشبیہ جو ہے یہ مشبہ ہے مولانا، یہ مشبہ بھی ہے، ان دونوں میں وجہ تشبیہ ہوگی اس میں دونوں شریک ہوں گے، مشبہ میں بھی وجہ تشبیہ پائی جائے گی اور مشبہ یہ جو وجہ تشبیہ ہے یا تو ان دونوں کی حقیقت میں حقیقت سے خارج ہوگی یا حقیقت سے خارج، اگر حقیقت سے خارج نہیں تو پھر یا تمام حقیقت ہوگی یا جز حقیقت ہوگی، یہ مشبہ ہے مولانا یہ مشبہ بھی، ان دونوں یہ کس چیز میں شریک ہیں، وجہ شبہ، وجہ شبہ دونوں میں پائی جا رہی ہے، اب وہ وجہ شبہ ان دونوں کی حقیقت میں ان دونوں کی حقیقت سے خارج ہوگی یا خارج نہیں ہوگی، اگر حقیقت سے خارج نہیں تو پھر یا تو وہ تمام حقیقت ہوگی یا جزء، یوں کہ آسان لفظوں میں بھئی وجہ تشبیہ ان کی حقیقت میں داخل ہوگی یا داخل، اگر داخل ہے تو پھر یا وہ تمام ماہیت ہوگی یا جزء ماہیت، اور اگر خارج ہے تو پھر وہ صفت ہوگی، مرانا مشکل ہے بات بھئی، اگر خارج ہے تو پھر لازمی بات ہے وہ صفت ہوگی، پھر صفت مولانا دو قسم پر ہے، یا صفت حقیقی ہوگی یا صفت اضافی ہوگی، حقیقی کا یہ اضافی کا یہ معنی ہے اس کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر موقوف ہوگا، اور حقیقی کا یہ معنی غیر کے سمجھنے پر وہ موقوف نہیں ہے بلکہ اس چیز کے اندر قرار پکڑے ہوئے ہے واقعاتاً صفت موجود ہے، اور اضافی کے اندر غیر کو نہیں سمجھیں گے تو وہ صفت بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، تو کتنی قسمیں ہوئی مولانا، یا تو وہ وجہ تشبیہ غیر خارج ہوگی یا بھئی جواب دیا کریں، جواب دیا کریں بھئی، میں آپ کے منہ سے کلوانا چاہتا ہوں، جی اول کیا ہوگی یا غیر داخل نہ کہیں کیونکہ آگے اشکال وارد ہوگا، مولانا غیر خارج ہوگی یا خارج ہوگی، اگر خارج ہے اگر غیر خارج ہے تو پھر یا وہ تمام حقیقت ہوگی یا جزء حقیقت ہوگی، اور اگر خارج ہے تو پھر وہ صفت ہوگی، تو وہ صفت پھر یا صفت حقیقی ہوگی یا صفت اضافی ہوگی، مولانا صفت حقیقی اضافی میں نے بتایا جس کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر، اور حقیقی جس کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر موقوف نہ ہو، پھر حقیقی بتلائیں گے آپ، دو حقیقی صفت دو قسم پر ہے، یا حسی ہوگی یا عقلی ہوگی، یا حسی ہوگی یا دیکھیے بھائی وہ وجہ تشبیہ ما غیر خارج عن حقیقتہ ما یا تو وہ خارج نہیں ہوگی مشبہ اور مشبہ بھی کی حقیقت سے اے حقیقت طرفین دونوں طرفین کی حقیقت سے بھی یکون تمام ماہیتہ ما یا تو تمام ماہیت ہوگی اور جزء منہما یا جزء ماہیت ہوگی کما فی تشبیہ ثوبن بآخر جیسے کہ تشبیہ دی جائے کپڑے کی دوسرے کپڑے کے ساتھ فی نوعہما اس کی نوع کے اندر اور جنس ہما یا جنس کے اندر اور فصل ہما یا کس کے اندر
فصل
بھائی ایک کپڑے کی تشبیہ دی دوسرے کپڑے کے ساتھ بھائی وجہ تشبیہ مثلا دیکھو آپ نے زید کو تشبیہ دی عمر کے ساتھ زید بھی عمر کی طرح ہے یا آپ نے تشبیہ دی امیر کی غریب کے ساتھ غریب امیر بھی کس کی طرح ہے غریب یا غریب بھی کس کی طرح ہے کس بات نے بھائی نوع کے اندر کس میں جیسے وہ انسان ہے یہ بھی انسان ہے مولانا تو انسان کیا حیوان ناطق جیسے یہ حیوان ناطق ہے وہ بھی کیا ہے حیوان تو وجہ تشبیہ کیا ہوئی حیوان ناطق ہونا اور حیوان ناطق ہونا یہ خارج ان دونوں کی حقیقت سے خارج ہے یا حقیقت سے خارج نہیں ہے خارج نہیں ہے تو پھر کیا ہے جزء حقیقت ہے یا تمام حقیقت ہے جی تمام حقیقت ہے تو یہ معنی ہے مولانا تمام ماہیت میں دونوں شریک ہوں گے یا جزء کے اندر جزء مولانا جیسے صرف حیوان ہے جنس مولانا انسان کی حقیقت کیا حیوان ناطق تو حیوان ناطق یہ دونوں مل کر یہ انسان کی حقیقت بناتے ہیں صرف حیوان یہ انسان کی حقیقت کا جز ہے صرف ناطق یہ انسان کی حقیقت کا جز ہے تو دیکھو یہ نو سے مراد ہے جو متن میں آ رہا ہے نو سے کیا مراد ہے تمام ماہیت جنس سے کیا مراد ہے بھائی انسان کے اندر حیوان کیا ہے اور جنس ہے یا جنس نہیں ہے ہمارا نا معلوم ہوا جنس اس چیز جس ہر چیز کے لیے جنس اس کی حقیقت کا جز ہوتی ہے اسی طرح فصل بھی تو نو سے مراد ہے تمام ماہیت جنس اور فصل سے کیا مراد ہے جزے جزے حقیقت کما یقالو جیسے کہا جاتا ہے ھذا القمیص مثل ذلک یہ قمیص اس قمیص جیسی ہے فی کونہما کتانا اس بات میں کہ دونوں کس کی ہیں کتان کتان کوئی خاص کپڑے کی نوع ہے مولانا بعضوں نے لکھا ریشمی بعضوں نے سوتی لکھا ہے او صوبن یا کیا ہے کپڑے کے اندر دونوں یہ قمیص اس قمیص جیسی ہے کس چیز کے اندر کپڑا ہونے میں او من القطن یا یہ قمیص اس قمیص جیسی ہے کس چیز میں کپاس سے ہو کپاس کی ہونے کی کپاس سے بنی ہوئی ہونے میں قطن روئی کو بھی کہتے ہیں آپ جو مرضی ترجمہ کر لیں کہ یہ جیسے روئی سے بنی ہے یعنی کپاس سے بنی ہے وہ بھی کپاس یعنی سوتی کا تو دیکھو کتان ایک کپڑے کی نوع ہے مولانا یہ کپڑا اس کپڑے جیسا ہے کس چیز میں وجہ تشبیہ کیا ہے کتان ہونے میں وہ کپڑا جیسے کتان ہے وہ قمیص کتان کی ہے یہ قمیص بھی کس کی ہے کتان کی ہے مولانا اور کتان نوع ہے تو وجہ تشبیہ خارج عن الحقیقت ہوئی یا غیر خارج عن الحقیقت ہوئی جی غیر خارج ہوئی اور تمام ماہیت ہوئی یا جزء ماہیت ہوئی تمام ماہیت ہوئی بھائی ثوبن کپڑے ثوب کس کو کہتے ہیں بھائی کیا کپڑا جی ثوب ہر اس کپڑے کو کہتے ہیں جس کو پہنا جائے ثوب کس کو کہتے ہیں جس کو پہنا جائے اگر گلے میں پہنا جائے اس کو کہتے ہیں قمیص اگر سر پہ باندھا جائے اس کو کہتے ہیں پگڑی یہ بھی کپڑا اگر سطر ڈھانپنے کے لیے پہنا جائے اس کو شلوار، اور اگر اس کو کندھوں پر پہنا جائے اس کو کہتے ہیں چادر۔ تو معلوم ہوا ثوب وہ کپڑا ہے جس کو پہنا جائے، اور یہ جنس ہے، اس کے تحت بہت ساری انواع داخل ہیں بھائی۔ تو ثوب مثال ہے جنس کی جو جزء حقیقت ہوگا۔ او من القطن، یا یہ کپڑا کس سے ہے؟ روئی سے بنا ہے، یہ فصل کی مثال ہے مولانا جو جزء حقیقت۔ او خارج، یا وہ مولانا وجہ تشبیہ جو ہے خارج ہو گیا ان حقیقت طرفین، طرفین کی حقیقت سے۔ صفت، اور وہ خارج پھر کیا ہوگی؟ صفت ہوگی۔ ایمانا قائم ہما، ایسا معنی جو ان دونوں مشبہ اور مشبہ بہی کے ساتھ قائم ہوگا۔ ضرورت اشتراکی ہما فیہی، بوجہ ان دونوں کے اشتراک کے یقینی ہونے کے۔ ضرورت کا کیا معنی کریں گے یہاں؟ کیونکہ ان دونوں کا بھائی جب وجہ تشبیہ ہی اس میں ہے، دونوں اس میں شریک ہیں، تو دونوں کا اس میں اشتراک کیا ہوگا؟ یقینی ہوگا۔ وَتِلْكَ صِفَتُ، اور وہ صفت اما حقیقیتن، یا تو حقیقی ہوگی، اے ہیئتن متمکنتن فی الذات متقررتن فیہا، یا تو وہ جی وہ صفت اما حقیقیت، یا کیسی ہوگی؟ حقیقی ہوگی۔ اس کے مقابلے میں آ رہا ہے مولانا دو چار تین صفحے چھوڑ کر آگے آ رہا ہے، وہ اما اضافیت، یا صفت حقیقی ہوگی یا کیا ہوگی؟ اضافی ہوگی۔ اور نیچے ہے پھر حقیقی کی تقسیم کر رہے ہیں، حقیقی یا حسی ہوگی۔ اس کے مقابلے میں بھی آگے آ رہا ہے مولانا تین چار صفوں بعد، عقلیتن، یا کیا ہوگی صفت؟ تو تقسیم یوں ہے مولانا، یا وہ چیز وجہ تشبیہ حقیقت میں سے خارج ہوگی یا خارج
ہوگی۔
اگر خارج ہے تو پھر وہ صفت یا تو صفت حقیقی ہوگی یا صفت اضافی ہوگی۔ تو وجہ تشبیہ جو ہے مولانا طرفین کی حقیقت سے یا خارج ہوگی یا خارج
نہیں،
اگر خارج ہے تو پھر وہ صفت حقیقی ہوگی یا صفت اضافی ہوگی، اگر صفت حقیقی ہے پھر مولانا وہ یا حسی ہوگی یا عقلی ہوگی۔ جی، اور حسی ہے تو پھر اس کی پانچ قسمیں ہوگی مولانا، یا اس کا ادراک بصر سے ہوگا، یا شم سے ہوگا، یا سما سے ہوگا، یا ذائقے سے ہوگا، یا لمس سے ہوگا۔ ترتیب سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھو بھائی، وہ ہوا ای وجہ التشبیہ اما غیر خارج عن حقیقتہما، یا تو وہ خارج نہیں ہوگی ان دونوں کی حقیقت سے، ای حقیقت طرفین، یعنی طرفین مشبہ اور مشبہ بہ کی حقیقت سے، بھی یکون تمام ماہیتہما او جزء منہما، یا تو بئی صورت کے وہ تمام ماہیت ہوگی ان دونوں کی، یا ان دونوں کی ماہیت کا جز ہوگی۔ کما فی تشبیہ ثوب بھی آخر، جیسے تشبیہ دی جائے ایک کپڑے کی دوسرے کے ساتھ، فی نوعہما، کس میں؟ اس کی
نوع
کے اندر، اور جنس ہما، یا جنس کے اندر یا فصل کے اندر۔ کما یقالو، کہا جائے یہ ھذا القمیص مثل ذلک، یہ کپڑا اس کا، یہ قمیص اس قمیص جیسی ہے۔ فی کس بات میں بھائی؟ فی کونہما قطانا، اس بات میں کہ دونوں کس کی ہیں؟ قطان۔ تو جیسے امیر کی تشبیہ دی جاتی ہے غریب کے ساتھ، تو امیر غریب کی طرح ہے کس چیز میں؟ انسان ہونے میں، اور انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق مولانا۔ تو دونوں کی حقیقت ایک ہوئی مولانا۔ تو دیکھو وجہ تشبیہ حقیقت سے خارج نہیں ہے، بلکہ تمام ماہیت ہے، یا یہ قمیص اس جیسی ہے، کس چیز میں؟ ثوبن، کپڑا ہونے میں مولانا۔ او من القطن، یا کس چیز کے اندر؟ روئی کے ہونے میں۔ او خارج عن حقیقت طرفین، یا وجہ تشبیہ دونوں طرفین کی حقیقت سے خارج ہوگی، اور صفت ہوگی۔ صفت کا کیا معنی مولانا؟ ایمانا قائم بہما، یعنی ایسا معنی ہوگا جو دونوں کے ساتھ ہو، کیونکہ حقیقت تو ہے نہیں، تو پھر ان ایسا معنی ہوگا جو ان دونوں کے ساتھ قائم ہی۔ ضرورت اشتراک ہی معافی ہی، بوجہ ان دونوں کا اشتراک، طرفین کا اشتراک اس میں کیا ہوگا؟ یقینی ہونے کی وجہ سے دونوں کے ساتھ قائم ہوگی۔ کیونکہ جب وجہ تشبیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دونوں آپس میں شریک ہوں، مشبہ میں بھی پائی جائے اور ہاں، تو جب وہ صفت ہے تو یقینی طور پر دونوں اس کے اندر شریک ہوں گے، دونوں کے ساتھ قائم ہوگی۔ وَتِلْكَ الصِّفَتُ اور وہ صفت اِمَّا حَقِقِيَتُن یا تو حقیقی ہوگی اَيْ حَيَعَتُن مُتَمَكِّنَتُن فِي الزَّاتِ یعنی وہ حیعت جو متمکن ہوگی کس کے اندر ذات میں متقررتن فیہی یعنی اس میں قرار پکڑا ہوا ہوگا بھئی اس میں قرار پکڑا ہوگا حسیتن پھر حقیقی یا تو کیا ہوگی حسی ہوگی اَيْ مُدْرَكَتُن بِإِحْدَ الْحَوَاسِ یعنی ادراک کیا جائے گا اس کا حواس میں سے کسی ایک کے ساتھ کل کیفیات الجسمیتی جیسے جسمانی کیفیات ہیں اَيْ الْمُخْتَصَّتِ بِالْأَجْسَام یعنی وہ خاص ہیں وہ جو خاص ہیں جسم کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ قائم ہیں جیسے کہ جسمانی کیفیات مِمَّا ان میں سے يُدْرَقُ بِالْبَصَر جن کا ادراک کس سے ہوتا ہے بصر کے ساتھ ہوتا ہے بھئی بصر کے ساتھ کس چیز کا ادراک ہوتا ہے خود آگے بتلا رہے ہیں مِنَ الْأَلْوَانِ وَالْأَشْكَالِ یعنی کہ رنگ ہیں اور شکلیں ہیں والمقادیر اور مقداریں ہیں والحرکات اور کیا ہیں حرکات ہیں وما يتصل بها اور وہ چیزیں جو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں بھئی دو تین کے مجموعے کے صورت میں بھئی وَبِسْسَمْعِ یا ان کا ادراک کیفیات جسمیہ کا ادراک ان کے ساتھ ہوگا سما کے ساتھ ہوگا بھئی سما سے کس چیز کا ادراک ہوتا ہے کہتے ہیں مِنَ الْأَصْوَاتِ الْقَوِيَّةِ وَالْضَعِيفَةِ وَالَّتِي بَيْنَ بَيْنَ یعنی کہ وہ آواز قوی ہوں یا ضعیف ہوں یا متوسط ہوں او بالذوق یا ان کیفیات جسمانیہ کا ادراک کس سے ہوگا ذوق ذائقہ سے ہوگا من الطعوم یعنی کہ ذائقے میں او چکھنے میں او بالشم یا کس کے ساتھ ہوگا سونگنے کے ساتھ من الروائح کس میں سے جو بو ہو مختلف قسم کی جو بو ہو ان سب کا ادراک ہوگا اور باللمسی یا کس کے ساتھ ادراک ہوگا چھونے کے ساتھ من الحرارت والبرودت والرطوبت والیبوست حرارت میں سے یعنی کہ حرارت کسی چیز کے گرم ہونا والبرودت ٹھنڈک کا والرطوبت خشک تر ہونے کا والیبوست اور خشک ہونے کا والخشونت کھردرہ ہونے کا والملاست ہموار ہونے کا واللین نرمی کا والصلابت سختی کا وغیرہ وغیرہ مارانا والخفت اور ہلکا ہونے کا والثقل اور بھاری ہونے کا ان سب کا ادراک ہوگا دیکھئے بھئی اب پھر جا کیفیات جسمیہ جو جسم کے ساتھ خاص ہیں جن کا ادراک بصر کے ساتھ ہوتا ہے امانا علامہ تفتازانی سارے فلسفی باتیں آپ کو بتلائیں گے بصر کس کو کہتے ہیں لون کس کو کہتے ہیں شکل کس کو کہتے ہیں مقدار حرکت وغیرہ ہر ایک کی تعریف ہی قوت مترتبت فی العصبتین المجوفتین اللتین تتلاقیان فتفترقان الی العینین من الالوان بھئی بصر کہتے ہیں یہ وہ قوت ہے مترتبت ای ثابتت جو ثابت ہے مولانا فی العصبتین کس کے اندر دو پٹھوں کے اندر بصر قوت یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ کس کے اندر ہے دو پٹھوں کے اندر ہے المجوفتین جو درمیان سے خالی ہیں نل کی طرح کے ہیں یا رگ کی طرح کے ہیں مولانا اللتینی تتلاقیانی جو آپ میں ملتے ہیں فتفترقانی پھر کیا ہو جاتے ہیں دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں الی العینینی کہاں تک آنکھوں تک مقدم دیکھو دماغ کے تین خانے ہیں مولانا ایک مقدم دماغ ہے ایک وسط ہے اور ایک آخر ہے مولانا تو یہ مقدم دماغ کے اندر ہیں یہ جو قوت بصر ہے مولانا یہ دو پٹھے ہیں اور یہ یوں آتے ہیں مولانا یوں یہ دو دال جیسے نہیں ملی ہوتی ہیں بھئی یہ آپس میں کس طرح سبتا ہوں بھئی یوں سمجھو یوں ہاں یہ جیسے ملے ہوئے نا ان کے حصے آپس میں تو یہ دماغ میں سے نکلنے کے بعد آپس میں ملتی ہیں دونوں پٹھے پھر جدا ہو جاتے ہیں اور جدا ہونے کے بعد ایک آنکھ میں آ جاتے ہیں اور دوسری آنکھ میں پہنچتا ہے یا بات کہتے ہیں یہ اس طرح ہے یعنی صرف آپس میں پیوست ہیں پھر واپس مڑ جاتی ہیں بات کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں ہے بات کہتے ہیں یہ اس طرح ہے بھائی، ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوئے جاتے ہیں مولانا، تو یہ اگلا حصہ دماغ میں ہے اور یہ دونوں آنکھوں میں بھائی ہیں جی، دیکھا اس کے اندر یہ قوت بصر اس کے اندر ہے مولانا، یہ قوت دوبارہ دیکھو یہ قوت ہے مترتبتن ای ثابتتن جو ثابت ہے مولانا، فی العصبتین کس کے اندر دو پٹھوں میں، المجوفتین جو بیچ میں سے خالی ہیں، اللتین تتلاقیانی جو آپس میں ملتے ہیں، فتفترقانی پھر کیا ہو جاتے ہیں جدا ہو جاتے ہیں، الی العینین کہاں تک بھائی آنکھوں تک بھائی، اچھا من الالوان والاشکال وہ جن کا ادراک بصر سے ہوتا ہے یعنی کہ رنگ ہیں اور شکلیں ہیں، شکل کس کو کہتے ہیں، وَشَكْلُ هَيْئَةُ اِحَاطَةٍ نِحَایَةٍ وَاحِدَةٍ اَوْ اَكْثَرَ بِالْجِسْمِ، وہ شکل جو ہے وہ حیعت ہے مولانا، جس نے احاطہ کیا ہو جسم کا، کس کے ساتھ، نہایت واحدہ، نہایت سے مراد ہے خط مولانا، نہایت سے کیا مراد ہے خط، ایک خط جس نے احاطہ کیا ہو جسم کا، اس احاطے کی جو حیعت ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ایک خط جس نے احاطہ کیا ہو کس کا، جسم کا، اس احاطے کی جو شکل ہے جو حیعت ہے اس کو کیا کہتے ہیں، شکل کہتے ہیں، جیسے دائرہ مولانا، جیسے کیا ہے دائرہ، دیکھو ایک خط ہے یا تین چار خط ہیں، ایک ہی خط ہے، تو یہ نہایت واحدہ ہے، خط واحد ہے مولانا، اور اس نے احاطہ کیا ہوا ہے جسم کا، اور اس احاطے سے جو حیعت حاصل ہو رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، شکل کہتے ہیں، او اکثر یا مولانا ایک سے زیادہ خط ہوں گے، مثلا دو خط ہوں گے، حیعت احاطت نہایتین بالجسم، مثلا دو نہایت دو خطوں نے، دو ایسے خط جنہوں نے احاطہ کیا ہو کس کا، جسم کا، اس احاطے کی جو حیعت ہے اس کو کیا کہیں گے، شکل کہیں گے، دو خطوں نے احاطہ کیا، مثلا ایک نصف ہے، نصف گول ہے اور ایک سیدھا ہے، آدھا دائرہ مولانا، آدھا تو دیکھو ایک خط گول ہے ایک سیدھا ہے، دو خطوں نے احاطہ کیا ہوا ہے جسم کا، اس احاطے سے جو حیعت حاصل ہو رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، تو یہ نصف دائرے کی شکل حاصل ہوئی ہمیں، یا مولانا تین ہوں گے، قلم لاؤ بھائی ایک اور قلم دو، یہ ہے مولانا مثلث، یہ مثلث ہے، کتنے خطوط ہیں،
تین،
پہلے آپ نے ایک ہی مثال سنی پھر دو والی سنی، اب تین، تو دیکھو تین خطوں نے احاطہ کیا ہوا ہے، احاطہ کیا ہو ایک جسم کا، تو یہ احاطے کو جو حیعت حاصل اس کو کیا کہتے ہیں، تو یہ مثلث ایک شکل ہے مثلث، اسی طرح چار ہوں گے مربع مخمص مسدس وغیرہ، وَشَكْلُ هَيْئَةُ اِحَاطَةٍ نِحَایَةٍ وَاحِدَةٍ اَوْ اَكْثَرَ، یعنی ایک نہایت ہوگی یا ایک سے زائد ہوگی جس نے احاطہ کیا ہوگا جسم کا، اور اس احاطے کی حیعت کو کیا کہتے ہیں، شکل کہتے ہیں، قد دائرتی جیسے دائرہ ہے، یہ مثال ہے کس کی، نہایت واحدہ کی، وَنِصْفِ دائرتی یہ مثال ہے کس کی مولانا، احاطہ نہایتین کی، والمثلث اور مثلث تین نہایتوں کی، مربع چار نہایتوں کی، وغیر ذلک اس کے علاوہ، والمقادیر اسی طرح بصر سے ادراک ہوگا مقدار کا بھی، مقدار جمع مقادیر جمع مقدار، یہ جمع ہے کس کی، مقدار کی، وہو کم متصل، وہ کم متصل ہے مولانا، کم متصل ہے مولانا، کم متصل وہ ہے، آپ نے پڑھا تھا کہ جن کے اجزاء باہم ملے ہوئے ہوں، جس کے اجزاء کیا ہوں باہم، ایک کی جو انتہا ہو وہ ثانی کی ابتدا ہو. مثلا یہ خط ہے مولانا، اس خط کو تقسیم کیا میں نے دو حصوں میں، تو دیکھو جہاں پہلے کی انتہا ہو رہی ہے ثانی کی، وہیں سے کیا ہو رہی ہے ابتدا ہو رہی ہے. یا سطح ہے مولانا، یا زمین کا ٹکڑا ہے، اس زمین کے ٹکڑے کو میں تقسیم کرتا ہوں یہاں سے لے کر یہاں تک ایک حصہ، یہاں سے دوسرا حصہ، تو دیکھو جس سے جس پر ایک کی انتہا ہو رہی ہے وہیں سے کیا ہو رہی ہے دوسرے کی. جی تو اس کو کام متصل کہتے ہیں مولانا. کاروزات، کاروزات اس کو کہتے ہیں مولانا جس کے اجزاء ثابت ہوں خارج میں ایک وقت میں اکٹھے. مولانا خارج میں اجزاء کیا ہو ثابت ہوں. مثلا یہ خط ہے مولانا، اس خط کے جتنے اجزاء ہیں وہ سارے خارج میں کیا ہیں ثابت ہیں. یا یہ سطح ہے مولانا، اس سطح کے سارے اجزاء خارج میں ثابت. یا یہ زمین کا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کے سارے اجزاء خارج میں ثابت ہیں. بعض اوقات اجزاء خارج میں ثابت نہیں ہوتے، جیسے وقت ہے مولانا، وقت بھی کم متصل ہے. دیکھو ایک وقت کی جہاں انتہا ہو رہی ہے وہیں سے فوراً دوسرے لمحے کی کیا ہو رہی ہے ابتدا ہو رہی ہے، تو باہم ملے ہوئے ہیں، کم متصل ہیں، لیکن کارو ذات نہیں، اس کے اجزاء موجود. جب ایک جز موجود ہے پہلا گزر چکا، اگلا جز آئے گا تو دوسرا گزر چکا، اور باقی اجزاء ابھی آئے ہی نہیں، تو سارے اجزاء موجود ہیں بیک وقت، سارے اجزاء بیک وقت موجود. جی تو کارو ذات وہ جس کے اجزاء خارج میں بیک وقت اکٹھے موجود ہوں. تو یہ کارو ذات کیا کر کس کو نکال دیا، زمانے کو نکال دیا، وقت کو نکال دیا. کل خط تھی، جیسے کہ خط ہے وسط ہی اور سطح ہے، والحرکات، اور بصر سے کس کا ادراک ہوتا ہے حرکات کا ادراک ہوتا ہے. والحرکت، حرکت کس کو کہتے ہیں، ہی الخروج من القوت الى الفعل على سبیل التدریج، یہ نکلنا ہے قوت سے فعل کی طرف تدریجن بھائی، درجہ بدرجہ، وقتاً فوقتاً. بھائی ایک حرکت کی تعریف میں نے آپ کو پہلے لکھوائی تھی، کیا تعریف تھی، دو چیزوں کا، ایک چیز کا دو آنوں میں دو جگہ ہونا. یہ کتاب اس وقت یہاں، اگلے آن میں یہاں، معلوم ہوا کتاب متحرک ہے. دیکھو یہ کتاب متحرک ہے، ایک آن میں یہاں ہے، اگلے میں آگے ہوگی، اگلے میں اس سے، تو ہر آن میں نئی جگہ پر، دو آنوں میں دو جگہ پر کسی چیز کا ہونا یہ کیا کہلاتا ہے. لیکن یہ تعریف ہے متکلمین کی. علامہ تفتازانی اس وقت تعریف کر رہے ہیں، وہ کس کی کر رہے ہیں، حکما اور فلاسفہ کی کر رہے ہیں. ان کے نزدیک حرکت کہتے ہیں خروج من القوت الى القوت سے فعل کی طرف نکلنا والا نا. مثلا آپ میں بڑھاپے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، صلاحیت ہے، تو جب آپ بابا جی بن جائیں گے، سمجھ میں آیا، تو ہم کہیں کیا کہیں، اس کو کہیں گے حرکت. کیا کہیں گے، کہ وہ چیز بالقوت جو موجود تھی وہ کیا ہوئی، بالفعل ہو گئی. کیا ہو گئی، بالفعل ہو گئی. یا جیسے مولانا فصل ہے سبز، اس میں قوت ہے کس چیز کے، خشک ہونے کی، تو جب وہ فصل خشک ہو جائے گی تو ہم کیا کہیں گے، اس نے حرکت کی قوت سے کس کی طرف، جو چیز بالقوت موجود تھی وہ کیا ہوئی، بالفعل موجود ہوئی، اور تدریجن ہوئی، کیا ہوئی، وقت کے ساتھ ساتھ ہوئی. بھائی تو یہ تعریف زیادہ عام ہے ان کی مولانا، یہ ہر قسم کی حرکت کو شامل ہوئی. بھائی سمجھ میں آگئی بھائی، تو یہ خروج قوت الى الفعل على سبيل التدريج ہے. وفي جعل المقادير والحركات من الكيفيات تسامحا، علامہ طبرانی کہتے ہیں کہ مقداروں کو اور حرکات کو انہوں نے کیفیات میں سے قرار دیا اور اس میں تسامح ہے. کیفیات اوپر کیا کہا تھا، کل کیفیات اوپر بھائی، جہاں صفحہ کل کے، ہاں حسیات میں سے، جیسے کہ کیفیات جسمیہ ہیں اس کے اندر یہ اب ذکر کر رہے ہیں حرکات کو بھی، مقداروں کو بھی، حالانکہ کہتے ہیں مقدار اور حرکات یہ مقولہ کیف سے ہیں ہی نہیں. مقولات عشرہ آپ نے پڑھے تھے مولانا, یہ کہتے ہیں یہ مقولہ کیف سے نہیں ہے, اس لیے کہ مقدار جو ہے وہ مقولہ کم میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ اور حرکت مقولہ عین میں سے ہے, مقولہ عین میں سے. جی البتہ بعضوں نے ان کو کیف میں سے قرار دیا ہے اور کہتے ہیں یہ کافی ہے مثال دینے کے لیے بھائی. تو تسامو ہے, دراصل یہ ہے کس میں سے؟ مقولہ کم میں سے یا مقولہ عین میں سے, لیکن بعضوں نے چونکہ کیف میں سے قرار دیا تو مثال صحیح ہوئی. وما یتصل بها, اسی طرح ادراک ہوتا ہے بصر کے ساتھ وہ چیزیں جو ان کے ساتھ متصل ہیں, حرکت مقدار لون اور شکل کے ساتھ جو چیزیں متصل ہیں ان کو بھی, ان کا ادراک بھی کس سے ہوتا ہے؟ بس توجہ سے بھائی, ان کا ادراک بھی کس سے ہوتا ہے؟ بصر سے. اے بالمذکوراتی, ضمیر کا مرجع بتلایا, ہاں ضمیر کس کو راجع ہے؟ مذکر حسن والقبح, جیسے کہ حسن اور قبح ہے المتصف بہما کہ جن کے ساتھ متصف ہوتا ہے, الشخص شخص مولانا باعتبار الخلقتی, کس اعتبار سے؟ خلقت کس کو کہتے ہیں؟ التی ہی مجموع الشکل واللون, جو مجموع ہے شکل اور رنگ کا. بے حسن اور قبح یہ شکل اور رنگ کے مجموعے کا نام ہے, نہیں شکل اور رنگ کے مجموعے کا نام ہے خلقت. شکل اور رنگ کے مجموعے کا کیا نام ہے؟ خلقت ہے. اور خلقت کہتے تو اس خلقت کے اعتبار سے کبھی حسن آتا ہے اور کبھی کیا آتا ہے؟ قبح آتا ہے. کوئی چیز حسین بنتی ہے یا قبیح بنتی ہے شکل اور رنگ سے. جیسے پھول ہے مولانا, شکل ہے اور رنگ ہے مولانا, اس سے کیا پیدا ہوا؟ اس میں حسن آیا مولانا. وَكَالضِّحْكِ وَالْبُكَاءِ الْحَاصِلَيْنِ بِاعْتِبَارِ الشَّكْلِ وَالْحَرَكَةِ, جیسے ہنسی اور رونا ہے جو حاصل ہوتے ہیں شکل اور حرکت ان دونوں سے, شکل اور حرکت سے. بھائی ہنسی, بھائی ہنسی کس کو کہتے ہیں؟ ہنسی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ شکل ہے مولانا ایک انسان کی, پھر اس پہ تھوڑی سی حرکت آتی ہے, منہ کھل جاتا ہے مولانا, دانت نظر آنے لگتے ہیں, زیادہ ہنسا تو زبان با. یا مولانا رونا ہے, رونے کے اندر بھی کیا ہوگا؟ شکل بنے گی. کیا کس طرح آنکھیں کیا ہو جائیں گی بھائی؟ سکڑ جائیں گی, عجیب سی صورت اختیار کر لیں گی. اور تو حرکت اور سکل مل کر اس سے ذہک اور بکا حاصل ہوگا. تو ذہک اور بکا, حسن اور قبا, ان سب کا ادراک بھی کس سے ہوتا ہے؟ بصر سے ہوتا ہے. اور بالسمع, یا ادراک ہو ہوگا ان کے فیات جسمیہ کا مولانا سما کے ساتھ. عطفن علی قولہ بالبصر, یہ بالبصر پر اس کا عطف ہو رہا ہے. والسمع قوتن, اور سما وہ قوت ہے. رتبت فی العصب المفروشی, جسے جو ثابت کی گئی ہے مولانا, یعنی جسے ثابت کی گئی ہے کس کے اندر؟ فی العصب المفروشی, اس پٹھے کے اندر, المفروش جو پھیلا ہوا ہے, علی سطح باطن السماخین, سماخ کہتے ہیں کان کے سوراخ کو, کان کے سوراخ کے باطن کی سطح پر جو پھیلا ہوا ہے. بھائی کان میں ایک پردہ لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم آواز سنتے ہیں, وہ پردہ اتنا نازک کہ انسان حیران ہوتا ہے. اس پردے کو ذرا نقصان ہو جائے, خراب ہو جائے, تو بس انسان کی سما کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو. تو کہتے ہیں یہ وہ پٹھا ہے المفروش جو کیا ہے, اس طرح پھیلا ہوا ہے مولانا, کیا ہے؟ پھیلا ہوا ہے. اور باطن سماخین، یہ مولانا کان کا سوراخ آ رہا ہے، اس کے بالکل سامنے دیوار پر یہ اندر کیا ہے پردہ پٹھا پھیلا ہوتا ہے، ید رکو بحل اسوات، ان کے ذریعے اس کے ذریعے ادراک ہوتا ہے کس چیز کا؟ آوازوں کا. من الاسوات القویتی، قوی آوازوں میں سے، وضعیفتی اور زحل کی آواز بھی، واللتی بین بین، اور وہ آواز جو متوسط ہو اس کا بھی ادراک ہوتا ہے. اب آواز آئی تو آواز کس کو کہتے ہیں؟ آواز جانتے ہو بھائی؟ آواز لہروں کا نام ہے، لہروں کی صورت میں سفر کرتی ہے. آپ دو چیزوں کو آپس میں ٹکراتے ہیں زور سے مولانا، اس سے کیا نکلی؟ آواز. اور یہ آواز، یہ ہوا موجود ہے مولانا، تو جب آپ نے دو چیزوں کو ٹکرایا تو اس میں سے آواز نکلی، وہ آواز ہوا کی لہروں میں سفر کرتی ہوئی آپ کے کان تک پہنچتی ہے. جیسے پانی میں مولانا کنکر پھینکیں تو لہریں آپ نے دیکھا ہوگا بنتی چلی جاتی ہیں کنارے تک، اسی طرح فضا کے اندر جب آواز آتی ہے تو ہوا کی بیعین ہی اسی طرح لہریں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ لہریں چلتی چلتی کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں، اور اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس آواز کو سن لیتے ہیں. اسی لیے جہاں پر ہوا نہیں ہوگی وہاں کوئی دوسرے کی آواز سن نہیں سکتا. مثلا چاند ہے ہمارا نا، چاند پر ہوا نہیں ہے، تو وہاں پر آپ لاکھ چیخیں چلائیں، آپ کے سامنے آپ کا ساتھی کھڑا ہو، اس کو کچھ پتا نہیں چلے گا بھائی، کیونکہ آواز کی لہریں، وہ ہوا ہی نہیں ہے، تو لہریں کہاں سے بنے؟ اور لہریں نہیں بنیں گی تو دوسرے تک آواز پہنچے گی کیسے بھائی؟ تو یہ مولانا آواز کسی دو چیزوں کے آپس میں ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے، یا دو چیزوں کو آپس میں جدا کرنے سے پیدا ہوتی ہے. مثلا مولانا دکھاؤ بھائی قلم کیا ہے، یہ قلم ہے، مثلا دیکھو میں توڑوں گا آواز آئے گی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ سب چیز کو توڑتے ہیں آواز آتی ہے یا نہیں آتی مولانا؟ تو اسی طرح سمجھ میں آیا بھائی، ڈر تو نہیں گئے تھے؟ تو دو چیزوں کے آپس میں ٹکرانے سے یا آپس میں جدا ہونے سے آواز پیدا ہوتی ہے بھائی. وَالصَّوْتُ يَحْصُلُ مِنَ التَّمَوُّجِ الْمَعْلُولِ لِلْقَرْعِ، اور وہ صوت آواز جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، من التَّمَوُّج، تَمَوُّج کہتے ہیں لہریں مارنا مولانا، لہریں، لہروں سے، الْمَعْلُولِ جو پیدا ہوتی ہیں، وہ لہریں جو پیدا ہوتی ہیں، لِلْقَرْعِ کسے؟ ٹکرانے سے. کس سے؟ ہاں ٹکرانے سے. الذی ہوا امساس عنیف، قرا کس کو کہتے ہیں؟ خود بتا رہے ہیں، امساس مولانا ٹکرانا ہے، ٹکرانا. عنیف کہتے ہیں شدید کو، شدید ٹکراؤ سے، قرا کہتے ہیں شدید ٹکراؤ. والقلع الذی ہوا تفریق، والقلع اس کا عطف قرا پر ہو رہا ہے، وہ لہریں ہیں جو پیدا ہوتی ہیں قرا سے یا قلا سے. قرا کس کو کہتے ہیں؟ ٹکرانے کو. اور قلا کس کو کہتے ہیں؟ اکھاڑنے کو، جدا کرنے کو. اور الذی ہوا تفریق، جو کہ تفریق کا نام ہے، جدا کرنے کا نام ہے، بشرط مقاومت المقروع للقارع والمقلوع للقالع، لیکن شرط یہ ہے، مقاومت کا معنی مولانا ہوتا ہے مزاحمت کرنا، مساوات مراد ہے یہاں، مساوات، کہ مساوات ہو مقروع اور قارع کے درمیان، اور مقلوع اور قالع کے درمیان. بھائی دو چیزوں کو آپ نے ٹکرایا جی، مثلا اس قلم کو، یہ قلم ہے ٹکرانے والا، قارع کیا ہے؟ قارع، اور کتاب سے ٹکرا رہا ہے، یہ ہے مقروع. شرط یہ ہے ان دونوں میں مساوات ہو سختی کے اندر مولانا، یہ کتاب بھی سخت ہے، یہ قلم بھی سخت ہے، اب میں ٹکرا رہا ہوں تو آواز آئے گی، لیکن اگر یہ کتاب نرم ہوتی، یہاں نرم روئی پڑی ہوتی مولانا، پھر آواز کوئی پیدا ہوتی نہ. اسی لیے کہا کہ دونوں میں مقاومت مساوات ہونی چاہیے، مقروع اور قارع دونوں میں. والمقلوع للقالع، اسی طرح اکھاڑنے والی چیز اور جس سے اکھاڑا گیا، ان دونوں میں بھی سختی میں کیا ہونی چاہیے؟ مساوات ہونی چاہیے. جیسے یہ قلم ہے،
تو یہ اس کے اجزاء آپس میں سختی سے جڑے ہوئے ہیں. اب میں جدا کروں گا ان کو آپس میں آواز آئے گی, لیکن اگر روئی کے دو ذروں کو میں آپس میں جدا کرتا ہوں تو پھر نہیں, کیونکہ وہ نرم ہیں. وَيَخْتَلِفُ الصَّوْتُ قُوَّةً وَضَعْفًا, اور آواز مختلف ہوتی ہے قوت اور ضعف کے اعتبار سے. بِحَسْبِ قُوَّةِ الْمُقَاوَمَةِ وَضَعْفِهَا, مقاومت کی قوت کے, مقاومت کے قوی ہونے اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے. مولانا مزاحمت اگر قوی ہوگی تو آواز بھی زیادہ ہوگی, اگر مزاحمت کمزور ہوگی تو آواز بھی کمزور ہوگی. او بالذوق, یا مولانا ان کا ادراک کیفیت جسمیہ کا ادراک کس سے ہوگا؟ ذوق سے ہوگا. وہی قوت منبسۃ فی العصب المفروش علی جرم اللسان, اور یہ وہ قوت ہے جو سرایت کیے ہوئے ہے. منبسۃ ای ساریت, سرایت کیے ہوئے ہے. فی العصب المفروش, اس پٹھے کے اندر جو پھیلا ہوا ہے. علی جرم اللسان, زبان کے جسم, زبان پہ ہے مولانا یہ ذائقے کی قوت, زبان پر کے اوپر جو پٹھا ہے اس پٹھے میں پھیلی ہوئی ہے مولانا, سرایت کی ہوئی ہے یہ ذائقے کی قوت. اور ذوق سے کس کا ادراک ہوتا ہے؟ مینت طعوم, کس کا؟ ذائقوں کا. کل حلاوتی, جیسے مٹھاس ہے. والمرارتی, جیسے کڑواہٹ ہے. والملوحتی, جیسے نمکین ہونا ہے, کھاری ہونا ہے. والحموزتی, حموزہ کہتے ہیں ترشی کو, کھٹا ہونا, کھٹے ہونے. وغیر ذالک, اس کے علاوہ کا. خلاصہ یہ مولانا انہوں نے کیا کہا, وجہ تشبیہ یا خارج ہوگی یا کیا ہوگی؟ خارج. اگر خارج نہیں ہے تو, اگر خارج ہے تو پھر وہ صفت ہوگی, یا صفت حقیقی ہوگی, یا صفت, صفت حقیقی ہو تو پھر مولانا وہ حسی ہوگی یا عقلی. اگر حسی ہے تو پھر پانچ صورتیں تھیں, مدرک بالبصر یا مدرک بالسمع یا مدرک بالذوق, یہ دو تین ہم نے پڑھ لیے بھائی. بس مولانا, هذا هو المرام, والله اعلم بحقيقة الكلام.